بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا. درود به محمد وعلى جس اشارے ثواب کے لیے منعقد ہوئی ہے، اور بی بی کی شہادت کے ایام بھی ہیں. خدا ان صاحب سے دعا کرتے ہیں، پروردگار حق سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، ان مرحومین اور اس خاندان کے باقی تمام مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. تمام مرحومین کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، اس برزخ کی زندگی کے اندر ان کی جوار رحمت نصیب فرما. اے پاک پروردگار، پسماندگان کو صبر جمیل اور مرحومین کے لیے اعمال حسنہ انجام دیتے رہنے کی سعادت نصیب فرما. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ظہور امام میں تعجیل، ان کی جدہ ماجدہ کی تسلیت پیش کرنے کے لیے درود دینے محمد و آلہ محمد. جہاں کہیں بھی مجلس سے سارے ثواب ہوتی ہے، اور اگر کہیں ہمیں نام کی پرچی بھی دی جائے تو پھر خاص کر ہم سمجھتے ہیں ضروری ہوتا ہے کہ یہ نقطہ عرض کریں. حکمت کیا ہے مجلس سارے ثواب میں، دوسری مجلسوں میں کیا فرق ہوتا ہے؟ سارے ثواب جیسا کہ اس اصطلاح سے واضح ہے، ثواب پہنچانے کو کہتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ جو بھی اس دنیا سے جاتے ہیں ان کی زندگی ختم نہیں ہوتی، نہ صرف ختم نہیں ہوتی بلکہ کچھ ضرورتیں تبدیل ہو کر باقی بھی رہتی ہیں. یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ دعووں کے باوجود کہ ہم مثلاً کافی جانتے ہیں چیزوں کو، حقیقت یہ ہے کہ ہم اس دنیا کی بعد کی زندگی کو نہ جاننے کے برابر ہی جانتے ہیں، ہم زیادہ نہیں جانتے اس کے بارے میں. یعنی تھوڑا بہت ہمیں یہ احساس ہے کہ جو یہاں سے مر جاتا ہے وہ ختم نہیں ہوتا، وہ زندہ رہتا ہے، اتنا ہمیں احساس ہے. اگر یہ احساس نہ ہوتا، مثلا خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی، اگر ہمارے ذہن میں یہ ہوتا کہ جو مر گیا وہ ختم ہو گیا، یہ احساس نہ ہوتا تو پھر اس مجلس کی کوئی ضرورت نہیں تھی. جب ختم ہو گیا ہے تو پھر تو ختم ہو گیا، پھر تو معاملہ ہی ختم، پھر آپ کو اس کو کچھ کرنے کرانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں. تو یہ جو مجلس رکھی جاتی ہے یہ اس احساس کے ساتھ ہے. بچوں کو سمجھا دیں کہ مجلس درود بھیجے محمد والے اس لیے میں نے عرض کیا سمجھائیں، صرف حکم مت دیں. آج کے بچے حکم سے نہیں مانتے، تھوڑا سمجھانا پڑے گا شاید مان لیں گے. بچوں کی سلامتی کے لیے درود بھیجیں محمد وعلی محمد. جو مر گیا وہ زندہ ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت ہے یا نہیں؟ ضرورت ہے. جو یہاں پہ زندہ ہے اس کی کیا ضرورت ہے؟ جو یہاں پہ زندہ ہے اس کو اگر مثال کے طور پر مادی جسم کے ساتھ زندہ رہنا ہے تو کھانا کھانا ہے، اس کو بدن کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، اس کی کچھ روح کی ضرورتیں ہوتی ہیں، اس کی کچھ نفسیات کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ جو قید خانوں کے اندر لوگوں کو ڈال دیا جاتا ہے، کیا انہیں کھانا نہیں دیتے؟ کھانا دیتے ہیں انہیں، لیکن ایک نفسانی ضرورت ہوتی ہے آزادی. انسان کو آزادی چاہیے ہوتی ہے اپنے اندر، اپنا ارادہ اختیار عمل میں لے کر آ سکے، یہ انسان کی نفسانی ضرورت ہوتی ہے. تو اس سے کھانے کو سلب نہیں کیا جاتا، اس کی نفسانی ضرورت کو سلب کر دیا جاتا ہے. اور قید کی سزا سخت سزا ہے، آپ جانتے ہیں. اسی طریقے سے انسان کی اور بھی ضرورتیں ہوتی ہیں، مثلاً عزت اس کی ایک ضرورت ہوتی ہے. تو مثال کے طور پر آزادی اختیار اس کے ہاتھ میں ہو، یہ اس کی ضرورت ہوتی ہے. عزت ملتی رہے اسے، یہ اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو مثال کے طور پر آپ کسی انسان کو کھانا بہترین دیں، نعوذ باللہ تعالی، وہ عزت نہ دیں اسے، وہ بہت زیادہ سخت زندگی گزار رہا ہوتا ہے. اور میں احساس کرتا ہوں ابھی سے وہ یہ کہ یقیناً کچھ بزرگ بہت سخت زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کھانا انہیں ریگولر مل رہا ہوتا ہے، وہ عزت نہیں مل رہی ہوتی جو ان کو زندگی میں ملی تھی. تو بہت سخت ہو جاتی ہوگی زندگی اس ٹائم کے اوپر. تو یہ سب ضرورتیں ہیں ہماری، معاشرتی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان روڈ کے اوپر نکلا ہے، کیا وہ چاہے گا کہ اس کی کوئی بے عزتی کی جائے؟ ظاہر ہے نہیں کیا جائے گا، معاشرت میں عزت چاہیے ہوتی ہے. اس کے علاوہ بہت سارے، مثلاً انسان کو زندگی گزارنے کے لیے ہدف چاہیے. عزت مل رہی ہے، احترام مل رہا ہے، کھانا مل رہا ہے، لیکن ایک مشکل میں مبتلا ہے، وہ کیا؟ زندگی کا کوئی ہدف نہیں. یہ جو بڑے بڑے بعض اوقات بلینئر ٹائپ کے لوگ بھی حتیٰ خودکشی کر لیتے ہیں، یہ کیوں کر لیتے ہیں؟ یہ اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو کھانے کو نہیں مل رہا ہے، ان کو پہننے کو نہیں مل رہا ہے، ان کو عزت نہیں مل رہی، انہیں سب مل رہا ہوتا ہے، لیکن ان کے ساتھ ایک مشکل آ جاتی ہے ایک موقع پر پہنچ کر، اب زندگی کیوں گزاریں؟ زندگی کا ہدف ختم ہو جاتا ہے. جب زندگی کا ہدف ختم ہو جاتا ہے وہ بھی خودکشی کر لیتا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کی یہاں زندگی گزارنے کی ضرورتیں ہوتی ہیں. اچھا، اب میں ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ سے، ان تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ہم جد و جہد کرتے ہیں. تو آپ مثال کے طور پر دیکھیں گے کہ کوئی بچہ ہوگا، اس کے پاس مالی وسائل کی کوئی کمی نہیں ہوگی، لیکن اس کے ماں باپ کے اب کہیں گے بیٹا تعلیم حاصل کرو کم از کم، کل تمہیں لوگ کہیں گے جاہل ہو تو تمہیں عزت نہیں ملے گی. ہم سب کوششیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ ساری ضرورتیں ہماری پوری ہوں یہاں پر. اب میں ایک سوال کروں گا، جب ہم مر جاتے ہیں، کوئی مر جاتا ہے، اس کی کیا ضرورتیں ہوتی؟ یہ تو ہمیں اچھی طرح اندازہ ہے کہ فیز آف لائف بالکل چینج ہو جاتا ہے. یعنی مثلا یہاں ہم ایک باڈی کے ساتھ ہیں، یہاں بہت ساری لمٹس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے ہی آپ یہاں سے نکلتے ہیں تو انسان کی بہت ساری لمٹس ختم ہو جاتی ہیں، پھر وہ لمٹس نہیں رہتی. لیکن کیا مطلب، کیا وہ ان لمیٹڈ ہو جاتا ہے، پھر اس کی کوئی ضرورت نہیں رہتی؟ نہیں، ایسا نہیں. وہ ضرورت مند ہوتا ہے. اگر وہ ضرورت مند نہ ہوتا تو وہ جو روایت میں اور آپ سنتے ہیں کہ مرحومین شب جمعہ کو اپنے گھروں کا رخ کرتے ہیں اور اہل خانہ سے درخواست کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ کرو، کیا یہ مصنوعی ہے؟ کیا یہ درخواستیں صرف دکھانے کی ہیں؟ یہی روایتیں صرف بتانے کی ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں، یہ سب حقائق ہیں. تو کچھ لوگ اتنے خوش قسمت ہوتے ہیں کہ وہ یہاں پہ جانے سے پہلے اپنی ساری ضرورتوں کا بندوبست کر لیتے ہیں. ابھی ہم ضرورتوں کی بات کر رہے ہیں، عذاب کی بات نہیں کر رہے ہیں. کچھ لوگوں کے ساتھ مشکل، وہ اتنے خوش قسمت ہوتے ہیں، آسان والا حصہ پہلے عرض کر دوں، کہ وہ جانے سے پہلے اپنی ساری ضرورتوں کو پورا کر کے جاتے ہیں کہ پھر ان کو مثال کے طور پر محشر تک کم از کم جہاں شفاعت نصیب ہونی ہے انشاءاللہ کوئی ضرورت پیش نہیں آتی. کچھ اتنی مشکل میں ہوتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ضرورتیں پوری نہیں کر سکے بلکہ یہاں کی کچھ سختیاں بھی وہاں لے گئے، کچھ حساب بھی اپنے ساتھ لے گئے. اب وہاں پہ دو مشکلات پیش آ رہی ہیں انہیں. ایک مشکل تو یہ کہ بھائی ضرورتیں تھیں وہ پوری نہیں ہوئی چونکہ انہوں نے اس کا بندوبست نہیں کیا, اور دوسرا یہ کہ یہاں کے کچھ مسائل وہ وہاں منتقل کر گئے. اچھا, یہ پہلا مسئلہ کم خطرناک نہیں تھا, دوسرا مسئلہ بہت ہی خطرناک ہو گیا. کیوں خطرناک ہو گیا؟ اس کی مثال عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں ہم سب جانتے ہیں ان باتوں کو, یہ بہت بنیادی باتیں ہیں. گویا ہمارے دین میں معاد یعنی واپسی کے سفر, رجوع الیہ راجعون, یہ اس سفر کی اے بی سی ہے, بالکل الف بے پہ ہے کہ ہاں بھائی یہ ہوگا. تو مثال کے طور پر یہاں پر خدا خیر نعوذ باللہ تعالی کسی کے معاملے کے اندر, کسی جھگڑے کے اندر آج کی مثال کے طور پر رقم حساب کے حساب سے 15-20 ہزار روپے میں نے کسی کے غلطی سے اپنی طرف شامل کر لیے. اب اتنی غلطی بھی نہیں تھی, مثلا میں جانتا تھا کہ دے دوں بہتر ہے, نہیں دیا میں نے کسی بھی وجہ سے, اس کو اپنے حساب میں لے آیا. اچھا, یہاں کے حساب میں 15-20 ہزار روپے تھے. اگر میں اپنے مہینے کی درآمد کو سوچوں کہ میں ایک مہینے میں کتنا کما لیتا ہوں, تو مثال کے طور پر کوئی شخص 15-20 ہزار روپے ایک دن میں کماتا ہے, کوئی شخص 15-20 ہزار روپے 25 دن میں کمائے گا, کوئی 10 دن میں کمائے گا, کوئی 5 دن میں کمائے گا, ایسا ہوگا. اچھا, یہاں 5 دن کی کمائی دے کر یہ معاملہ ہم لوگ کہتے ہیں تصفیہ حساب, حساب باق ہو جاتا. خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر یہ 5 دن کا معاملہ وہاں چلا گیا تو کیا ہوگا؟ ہاں, پھر مشکل یہ ہے کہ یہاں کی زندگی اگر میری 60-65 سال کی تھی آن ایوریج, جیسے پاکستان میں زندگی گزارتے ہیں, وہاں کی زندگی برزخ کی ہے. اور خدا نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ ہمارا وہاں کا ایک دن تمہارے 50,000 سال کے برابر ہے. مما تعدون, جس کو تم لوگ گنتے ہو سال, اس کے 50,000 سال لگیں گے ہمارا ایک دن. اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ خدا نہ کرے اگر اسی کیلکولیشن کے اوپر 5 دن کا مجھے یہاں کے حساب دینا پڑ گیا, اور خدا نے یہ کہا کہ بھائی تم تو جو گنتے ہو ہم تو 50,000 پر ہیں. اچھا, وہ بات بھی صحیح ہے, آپ کو 65 سال کی زندگی پر ابدی ثواب مل رہا تھا یا نہیں مل رہا تھا؟ ابد کتنے سال ہوتے ہیں, 1,00,000 سال سے زیادہ ہے ابد یا کم ہے؟ زیادہ ہے. اب معذرت کے ساتھ تھوڑا سا مشکل ہوگی, 1 کروڑ ابد سے کم ہے یا ابد سے زیادہ ہے؟ کم ہے, 1 کروڑ بھی کم ہے. 5 دن کتنے دن کے برابر ہو گئے وہاں پہ؟ اچھا, اب کوئی شخص 5 دن کی کمائی کا حساب لے کے وہاں پہنچ گیا, نپٹائے گا کیسے اسے, نپٹائے گا کیسے؟ خدا رکھے نعوذ باللہ تعالی, میری تو 5 دن کی کمائی تھی, جس بندے سے میں نے لیا اس کی 6 مہینے کی تھی, اب کیا ہوگا؟ اچھا, خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی, اس کی ساری زندگی کی کوئی کمائی میری طرف آ گئی ہے, اب میں حساب کیسے دوں گا اسے؟ برزخ کی مشکل یہاں شروع ہو رہی ہے. یہ جو حقوق الناس مسئلہ ہے, وہ مسئلہ یہاں سے ہے کہ پھر یہ حساب نہیں ہوگا کہ تم نے 5,000 لیے تھے, 10,000 لیے تھے, 25,000 لیے تھے. مسئلہ یہ ہوگا کہ جس شخص کا تم نے لیا تھا اس کی زندگی کے کتنے دنوں پر تمہاری اس کارروائی کا اثر پڑا تھا. تو خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی میں نے ایک جملہ بولا, اس کا دل دکھا, صحیح, اور وہ اپنی زندگی میں مثال کے طور پر 25-30 دفعہ اس جملے کو یاد کر کے دل دکھاتا تھا. تو بھائی یہ ایک جملہ برزخ میں کتنے زندگی میں ٹرانسلیٹ ہوگا؟ پھر یہ سخت معاملہ ہے. تو ہمارے پاس 2 چیزیں ہیں, ایک تو یہ کہ جو شخص مر گیا, دنیا سے چلا گیا, مرنا اچھا لفظ نہیں ہے ویسے, لیکن ہم لوگ کہتے ہیں, لیکن اس کو تعویل کرنے تو صحیح ہو جائے گا. جو شخص دنیا سے چلا گیا, جو وہاں پہ گیا, تو اب اس کی ایک تو وہ ضرورتیں تھیں جو برزخ کی زندگی کی ضرورتیں تھیں, جیسے یہاں کی ضرورتیں,
خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر یہاں کا کوئی معاملہ لے کے وہاں چلا گیا حقوق الناس میں سے, تو پھر تو بہت ہی معاملہ بگڑ گیا. اب ایک اور جگہ بھی بگڑتا ہے, وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, درود بھیجے گا محمد وآل محمد
صلی اللہ علیہ وسلم.
مسئلہ یہ بگڑتا ہے کہ ہم جو دنیا میں لائے گئے تھے بے مقصد لائے گئے تھے یا کسی ہدف سے لائے گئے تھے؟ خدا بے مقصد کیوں لائے گا؟ ایک پتا ایک کنکر بھی دنیا کے اندر, چاہے وہ پتے اور کنکر دنیا میں خرب ضرب خرب ہوں, تب بھی ایک بیکار نہیں ہے, ایک بھی کسی مقصد سے. اچھا ہم کسی مقصد سے لائے گئے تھے, اس مقصد میں کامیابی ناکامی, اچھا گریڈ لوئر گریڈ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ قطعاً ہوتا ہے, ورنہ آپ کہیں کہ سارے انسان ایک ہی سطح پہ جاتے ہیں دنیا سے, کوئی بھی نہیں مانتا. سب کہتے ہیں کچھ لوگ زیادہ کامیاب جاتے ہیں, کچھ لوگ کم کامیاب جاتے ہیں. اچھا یہ آگے کی تیاریوں کا ذکر ہے, آگے کی ضرورتوں کا ذکر ہے؟ نہیں, آگے کی ضرورتوں کا ذکر نہیں ہے, اس دنیا کی ذمہ داریوں کا ذکر ہے. یہ جو جانے والا تھا یہ ان ذمہ داریوں کو انجام دے کر گیا. مثلا کیا ذمہ داریاں تھیں, سادہ سادہ سے شروع کرتے ہیں. بھائی اگر کوئی مرد تھا اور بالغ تھا تو اس کے اوپر ایک خاص عمر سے نماز واجب ہوئی تھی, اس نے وہ ساری پڑھ لی ہیں. ایک خاص عمر سے روزہ واجب ہوا تھا, ایک خاص کمائی سے اس کو اللہ کی راہ میں دینا تھا, چند واجبات اور تھے جو انجام دینے تھے, چند اخلاقی ضرورتیں تھیں جو اس کو پوری کرنی تھیں. مثلا اس کو اپنے اندر صفت رحم لانی تھی, کیونکہ رحمت للعالمین کی امت کا تھا یہ, تو ان کی تو امت میں داخل ہونے کے لیے سرٹیفکیٹ رحمت سے شروع ہوتا ہے, تو اگر یہ جابر اور ظالم بن کے گیا پھر کیا ہوگا؟ یہ تو امت میں ہی شامل نہیں ہو رہا پھر. اچھا اس کو کہا گیا تھا کہ تم اپنے والدین کے سامنے وَحْفِظْ لَحْمَ جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ, ان کے سامنے اپنے پروں کو رحمت کے ساتھ پھیلائے رکھو. نہیں پھیلائے, ان کے سامنے اکڑتا رہا. تو یہ اس نے یہاں کا جو ٹاسک تھا دنیا کے اندر وہ پورا کر لیا تھا؟ نہیں کیا تھا. خدا نے کہا تھا عدل ہوا اقرب للتقوی, تم عدل کرو یہ تقوی کے نزدیک ہے, یہ تو عدل نہیں کرتا تھا. تیسرا مسئلہ, جو جن ذمہ داریوں کے لیے یہاں خلق ہوا تھا ان کو پورا کر کے گیا یہ؟ خدا نہ کرے اگر پورا کر کے نہیں گیا اب کیا ہوگا؟ وہی معاملہ جو حقوق الناس میں تھا, بھائی اس کے اوپر نماز واجب رہ گئی نعوذ باللہ تعالی پانچ دن کی, ساری زندگی پڑھی پانچ دن کی رہ گئی تھی, اب یہ برزخ میں آ گیا. اب اس کو کتنے دن کی نماز کو وہاں پورا کرنا ہے؟ پانچ دن. وہاں ٹرانسلیٹ کتنے دن میں ہوگا؟ یہ تو بہت لمبا پھنس گیا بیچارہ, بہت لمبی کہانی ہو گئی اس کے ساتھ. تو اس سے بہتر نہیں تھا کہ یہیں یہ پانچ دن کی نماز پڑھ لیتا؟ ہاں بہتر تو تھا, لیکن اس وقت عقل میں کب آتا ہے؟ تو تین مسئلے ہیں. نمبر ایک, یہاں پہ جو خلق ہوا تھا تو کسی ہدف سے خلق ہوا تھا, وہ پورا کیا یا نہیں کیا؟ نمبر ایک. ابھی تو بہت سادہ لگ رہا ہے معاملہ نماز کا ہے, یہاں پہ بڑے ترم خان بنتے ہیں, دیکھ لیں گے. جو بڑے بڑے ترم خان بنتے ہیں نا, میں نے ان کو عدالتوں میں گھگیاتے ہوئے دیکھا ہے ججوں کے سامنے. بڑے بڑے ترم خان کبھی کھڑے ہوتے ہیں عدالتوں کے سامنے تو ان کی گگی بندی بھی ہوتی ہے کہ اب اس جج نے اگر کچھ کر دیا ڈرامہ تو ہوگا کیا. یہ نہیں سوچتے ان کو خدا کے سامنے جانا ہے, اور وہاں کے لیے کہہ رہے ہیں دیکھ لیں گے. بھائی کیا دیکھ لو گے؟ تم اور میں اللہ کے فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے, کیا دیکھ لیں گے؟ تو مثلا یہاں پہ خلق ہوئے, یہاں پہ آئے, کچھ ذمہ داریوں کے ساتھ آئے, وہ پوری کی یا نہیں کی, یہ ایک چیپٹر. نمبر دو, یہاں پہ بھیجے گئے تھے انسانوں کے کچھ حقوق تھے, وہ انجام دینے تھے, خدا نہ کرے اوپر چڑھا کے نہ آ جائے یہ کہیں, دو چیپٹر. تیسرا چیپٹر, اب تم وہاں پہ جاؤ گے وہاں کی کوئی ضرورتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ وہاں کی بھی تو کچھ ضرورتیں ہیں. وہ پوری کی ہیں. تو مثال کے طور پر کسی نے پوچھا کہ بھائی تم اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہو, تو تم جب صدقہ کرتے ہو تم یہ احساس نہیں کرتے کہ یہاں بھی تو دنیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ مجھے زیادہ کہاں رہنا ہے, یہاں زیادہ رہنا ہے یا وہاں زیادہ رہنا ہے؟ تو جہاں زیادہ رہنا ہے اس کا گھر پہلے بناؤں یا جہاں کم رہنا ہے اس کا گھر پہلے بناؤں؟ کہاں کا گھر بناؤں, کہاں عزت کماؤں, جہاں کم رہنا ہے یا جہاں زیادہ رہنا ہے, کہاں عزت کماؤں؟ عقل کیا کہتی ہے؟ صرف ایک جگہ ہے جہاں پر عقل یہ کہے گی یہاں محنت کرو, وہ کہ وہاں کو نہ مانے, اور یہ اصل مشکل ہے. بس تین ذمہ داریاں ہیں. اللہ نے یہاں پہ خلق کیا ہے کسی ہدف سے, وہ پورا ہوا یا نہیں ہوا, اس میں عبادات بھی ہیں, اخلاقی مسائل بھی ہیں. خدا بالکل صاف صاف بات کرتے ہوئے, خدا ہمیں یہ یہاں پہ لایا اور اس نے ہمیں یہ بتا دیا کہ دیکھو تم چاہو تو رحم دل بنو, چاہو تو مکار فریب کار بن جاؤ. صحیح, جب مکر و فریب, منافقت, اندر کچھ باہر کچھ, اس کے ساتھ جانا ہے یا صدق و صداقت کے ساتھ جانا ہے, یہ تم پہلے سے طے کرو. اچھا اس میں مشکل کیا ہے؟ ظاہر ہے صدق و صداقت کے ساتھ جانا ہے, لیکن مشکل یہ ہے کہ جو یہاں پہ صدق و صداقت زیادہ دکھاتا ہے اسے دنیا بے وقوف کہتی ہے. کون ایماندار اتنا ہے کہ جو یہاں کے کہے کے باوجود اللہ کی وجہ سے صدق و صداقت پہ چلے؟ جو یہاں مکاری دکھاتا ہے اس کو ہوشیار کہتے ہیں. کون ہے جو اللہ کے نام پر بے وقوف بننا قبول کرے کہ لوگوں سے کہیں یہ بے وقوف ہے؟ نہیں مانتا کوئی, سب چاہتے ہیں ہمیں یہاں ہوشیار کہا جائے, ہمیں یہاں دولت مند کہا جائے, ہمیں یہاں عزت دار سمجھا جائے, اور اس نادانی میں اتنا آگے جاتے ہیں کہ ان سے عزت دینے کی کوشش کرتے ہیں جن کے پاس وہاں دھیلے کی عزت نہیں ہے. اب یہاں پہ کون ہمارے معاشرے میں میرے جیسے لوگ, دوسرے لوگ, مثلا کسی کے کسی منافق, فاسق, فاجر, طاقتور آدمی سے تعلقات, رشتہ داری کوئی بنی بھی ہو تو اسے 25 جگہ فخر سے کہتا ہے میں اس کے ساتھ یہ ہوں گا. تم اس کے ساتھ ملنے والی عزت پہ فخر کرو جس کو وہاں عزت کے نام سے کچھ نہیں ملنا ہے, اور تم جس کی ہم نشینی پہ یہاں فخر کر رہے ہو اسی کے وہاں ہم نشین بنائے جاؤ گے. طے کر لو پہلے سے کس سے عزت لے رہے ہو, کس کو عزت دے رہے ہو. یہ ہماری دنیا ہے. جو جانے والا ہوتا ہے وہ یہ سارے مسائل جیسے ہی آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں جھیلنا شروع کر دیتا ہے. موت سے کوئی 15-20 منٹ پہلے انسان کے اندر یہ بیداری آنا شروع ہو جاتی ہے کہ میں جانے والا ہوں. جیسے ہی یہ بیداری آنا شروع ہوتی ہے گویا یہاں سے اس کا دروازہ بند ہونا شروع ہوتا ہے, وہاں سے اس کا دروازہ کھلنا شروع ہوتا ہے. اب یہ سمجھ لیں کہ جو پہلی چیز حاصل ہوتی ہے اس کو میں ایک اصطلاح میں کہنا چاہوں, وہ علم کا, معلومات کا ایک سیلاب ہے جو اس کے دماغ میں آتا ہے. کس چیز کی معلومات ہے؟ دو چیزوں کی, اس زندگی کی جو اس نے گزاری تھی اور بھول چکا ہے. ایک سیلاب کی طرح اس کی طرف آتی ہے, اچانک اس کو سب کچھ یاد آنے لگتا ہے جس کو یہ بھلا چکا تھا. جتنے بھی نعوذ باللہ تعالی برے کام یہ بھلا چکا تھا کہ میں نے کیے ہیں, یہ سب ایک فلڈ کی طرح اس کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کے برزخی وجود کو گھیر لیتے ہیں, اور اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اوہ اوہ یہ گڑبڑ ہو گئی اب. اور اسی طرح علم کا ایک سیلاب اس کی طرف بڑھتا ہے اگلی زندگی کے بارے میں, اب یہ ہونے والا ہے. اس وجہ سے مومن مرتے وقت بہت خوش مرتا ہے, بڑے مزے میں مرتا ہے, اور اس وجہ سے گناہگار مرتے وقت بڑی سختی میں مرتا ہے, بڑے عذاب میں مرتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ بھی عرض کرتا چلوں, یہ جو موت کا لمحہ ہے جس کو ہم لوگ اردو میں کبھی جھانکنی کہتے ہیں, عربی اور فارسی میں اس اردو میں بھی اڈاپٹ ہو گیا احتضار کہتے ہیں, احتضار, اس اصطلاح پہ غور کیجیے، یہ جو احتضار ہے یہ حضور سے ہے. اچھا بھائی، ہم تو اس کو انتقال کہیں، احتضار کیوں کہہ رہے ہیں اس کو؟ اس میں کون سا حضور ہے؟ حضور ہے حقیقت کا، حضور حقیقت ہے. اب غیاب نہیں ہے، اب عالم الغیب. ایک اور عالم الغیب اس کے لیے شہادہ ہو گیا ہے، اب یہ دیکھ رہا ہے، تو اس کے پاس حضور ہو گیا ہے، حاضر ہو گیا ہے اب. یہ صحیح ہے، یہ احتضار میں یہ معجزہ ہوتا ہے. اور یہاں پہ ایک عجیب معاملہ ہے، میں کچھ میڈیکل سائنس کی جو رپورٹس آتی ہیں، مختلف جگہوں سے رپورٹس آتی ہیں، میرے پاس کوئی ایپ ہوتا ہے تو اس میں وہ میرے پاس بھی آ جاتی ہیں. میں ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا بڑی عجیب احتضار کے معاملے میں، درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد. آپ سب کو بتائیں کہ ہمارے پاس اس وقت دنیا میں بڑے زبردست قسم کے اسکینرز موجود ہیں جو برین ایکٹیویٹی کو بہت اچھا اسکین کر سکتے ہیں. جو ڈاکٹرز ہیں وہ ظاہر بتائیں گے کہ کیا ہوتا ہے. تو مرنے سے پہلے انسان کے برین میں ایکسٹراآرڈنری ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے. اچھا، یہ ایکٹیویٹی اس کے اس پارٹ میں نہیں ہو رہی ہوتی جن کا تعلق آنکھوں، کان، ان سب سے، ان سب میں کچھ نہیں ہو رہا ہوتا، وہ بیچارہ وہاں پہ بے بس ہوا ہوا ہوتا ہے. لیکن یہ ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے نالج کے سائیڈ میں، یعنی مرنے والا مرنے سے پہلے نالج کا کوئی فلڈ دیکھ رہا ہوتا ہے، ایسی کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے. تو اس کے اوپر میں نے سوچا تھوڑا سا دیکھوں یہ بھائی آرٹیکلس وغیرہ کیا کہتے ہیں. تو مجھے بہت عجیب آرٹیکل ملا، وہ میرے پاس ہے اس کا لنک وغیرہ. تو اس میں اس نے ثابت کیا تھا کہ مرنے سے پہلے انسان کسی ایسے فیز میں ہوتا ہے جس میں ٹائم بہت سلو گزر رہا ہوتا ہے. اس کے لیے آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اگر 24 گھنٹے آپ کے خوشی میں گزریں تو کتنی تیز گزرتے ہیں، اور کبھی غم میں گزریں، تکلیف میں گزریں. ایک رات گزارنا عذاب ہو جاتا ہے اگر کسی کو تکلیف میں ایک رات گزارنی پڑ جائے. یوں لگتا ہے جیسے 15 منٹ کئی سال میں گزرتے ہیں. اور اس کے برین میں جو نالج کا پارٹ بہت زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، وہ اس میں سے زیادہ تر تعلق اس حصے کا ہے جو اس کی میموری ہے. تو مجھے ایک اور چانس لگ رہا ہے، روایات سے تائید ہوتی ہے، البتہ یقین سے نہیں کہہ سکتے، مجھے کہ شاید یہ اپنی لائف کو اسی سپیڈ سے ریویو کرتا ہے جس سے اس نے گزاری ہے. یعنی اگر اس کی عمر 50 سال ہے تو یہ اگین 50 سال گزار رہا ہے یہاں پر، صرف ایک فرق کے ساتھ. پچھلی دفعہ اس نے خود فیصلے کیے تھے، اب صرف فلم ہے، اب ریویو ہے، فیصلے نہیں ہیں. صرف ایک مشکل کے ساتھ، اب فیصلوں کا اثر بھی دیکھ رہا ہے. اوہ، یہ مسئلہ ہے. مثلاً اچھوں کی طرف پہلے آ جاتے ہیں. مثلاً اس نے اپنی زندگی میں ایک عادت ڈالی ہوئی تھی کہ یہ ہر وقت نماز اول وقت پڑھتا تھا. تو جب یہ پڑھتا تھا تو اس کا فیصلہ تھا، اس کی نیت تھی، اس کا عمل تھا. اثر دیکھتا تھا اس کا؟ نہیں، برزخ کی آنکھیں نہیں کھلی تھیں. اب جو مرتے وقت ریویو کرتا ہے تو دیکھتا ہے میں نے اول وقت نماز پڑھی تھی، ٹھیک ہے. اب ایک بینیفٹ ہے اس کو، کیا؟ اس کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ اس کا اثر کیا ہونے والا ہے. تو اب اس کو انجوائے کرے گا یا نہیں کرے گا؟ ہاں، اس کو بہت مزہ آئے گا. اوہ، کہ میں نے کتنے اچھے فیصلے کیے ہیں، خدا کا شکر میں نے پڑھ لی تھی، صحیح کام کر لیا تھا. اب آپ تصور کیجئے کہ یہ مرنے والا کس چیز سے گزر رہا ہوتا. ابھی موت نہیں آئی ہے، یہ موت سے پہلے کی کہانی ہے. اب موت آئی، اب برزخ شروع ہوئی. یہاں پہ ایک اور مشکل بنی ہوئی ہے، بڑی عجیب مشکل ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد. وعجل. کچھ لوگ ہیں، یوں سمجھ میں آتا ہے کیونکہ میں کچھ وقت سے اس کو زیادہ نزدیک سے دیکھ رہا ہوں چیزوں کو. اچھا، ویسے بھی ہم مولوی ہیں، مولوی تو سوسائٹی کا چوراہا ہوتا ہے، لوگ اپنی اپنی کہانیاں سناتے رہتے ہیں. ابا کو میں نے دیکھا، اب میں اس کو دیکھا، اس کو دیکھا. تو میں تقریباً، مجھے پاکستان آئے ہوئے 26 سال ہونے والے ہیں، اب اس 26 سال میں پتہ نہیں کتنے لوگوں نے اپنے مرحومین کی کہانیاں مجھے سنائی ہیں, میں نے اپنے مرحومین کی کہانیاں دیکھی ہیں, جو 2.5 سال سے میں جھیل رہا ہوں وہ اللہ جانتا ہے. تو مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے کہ کچھ جانے والے اچھے یا برے دونوں کیٹیگری کے اندر. بڑی عجیب بات ہے کہ پہلے ہم سمجھتے تھے کہ صرف بروں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے, نہیں, برے اور اچھے دونوں کے ساتھ ہوتا ہے. کچھ جانے والے چاہے اچھے ہوں چاہے برے ہوں جانے کے لیے تیار نہیں ہے, یعنی ان کا دل یہاں پر اٹکا ہوا ہے. مر جاتے ہیں بار بار آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں دل نہیں چاہ رہا, کچھ نہیں ہو رہا, صرف ان کی زندگی اور مشکل ہوتی جا رہی ہے. یہ کیفیت لگتا ہے کوئی 40 چہلم تک رہتی ہے, چہلم تک لگتا ہے, یہ تذبذب رہتا ہے, جانا ہے نہیں جانا ہے, یہ کون اس مصیبت میں پھنسا ہوا ہے, اس کا دل یہاں اٹکا ہوا ہے. کسی بھی چیز میں, کوئی جائیداد ہے, کسی کی اولاد ہے, کسی کے پاس کوئی نہیں معلوم سوشل اسٹیٹس ہے, کسی بھی وجہ سے یہاں سے جانے کا دل نہیں ہے. یہ جو دل اٹکا ہوتا ہے نا, یہ کچھ مصیبت لے کر آتا ہے جان نکلنے سے پہلے, وہ بہت سخت ہے, بہت مصیبت ہے. کچھ مصیبت لے کر آتا ہے جان نکلنے کے بعد, ابھی جو میں عرض کر رہا ہوں جان نکلنے کے بعد ہے, تو وہ جاتا ہے اس دنیا کے اندر, واپس آ کے یہاں ریکویسٹ کرتا رہتا ہے کہ اندر مجھے وہاں میرا دل نہیں لگ رہا ہے وہاں. اچھا, جتنا یہ حرکتیں کر رہا ہے نا, میرا دل نہیں لگ رہا, میرا دل نہیں, یہ وہاں پہ اپنے لیے مصیبتیں کھڑی کر رہا ہے, اس کے بعد مصیبتیں چل رہی. کچھ ایسے ہیں جو جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں, یعنی جیسے ہی فرشتہ مرگ ان کے پاس آتا ہے اور ان کو پتہ چل جاتا ہے, اچھا اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میں, وہ تو ہمارے پاس روایتوں میں ہے نا, فلاں نبی کے پاس آیا انہوں نے کہا میں فرشتہ, یہ سب سمبولک ہے, یہ سب ایسی باتیں ہیں, اس میں یہ نہیں ہوگا کہ وہ آ کر یہ بتائے کہ میں فرشتہ مرگ ہوں. نہیں, وہاں پہ دنیا علم کی دنیا ہے, وہاں جہالت کی دنیا تھوڑی ہے, وہاں سب کچھ کھلا اشکار ہوتا ہے. تو جیسے ہی وہ آئے گا تو مثال کے طور پر جان جاتا ہے کہ میرا ٹائم آ گیا ہے, دیر نہیں لگاتا اور وہ کہتا ہے میرا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں, ختم, ڈسکنیکٹڈ. زیادہ تر لوگ ایسے نہیں ہیں, وہ اپنے کنیکشنز کے اوپر چپکے ہوئے ہوتے ہیں. یہ جو کنیکشنز پہ چپکے ہوئے ہوتے ہیں ان کے لیے جان دینا مصیبت بنتی جاتی ہے, جان دینا بھی مصیبت بنتی ہے, پھر وہاں زندگی گزارنا بھی مصیبت بنتی رہتی ہے. تو انسان کی پریکٹسز میں سے ایک پریکٹس ہی ہونی چاہیے. ہمارے ایک استاد تھے آیت اللہ تقدیری نام تھا ان کا, تو وہ کہتے تھے, میں اس وقت جوان تھا تو مجھے سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ بات, شاید ابھی بھی نہیں آتی, تو وہ کہتے تھے کہ میں تو ہر روز حضرت اسرائیل کو سلام کرتا ہوں, کہتے تھے میں تو ہر روز حضرت اسرائیل کو سلام کرتا ہوں تاکہ جب وہ آئیں تو ان کو پتا ہو کہ میں ان کے لیے اجنبی انسان نہیں ہوں, نہ وہ میرے لیے اجنبی ہیں, ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں. وہ کہتے تھے کہ میں ان کو سلام کرتا ہوں تاکہ میرا ان سے تھوڑا سا رشتہ برقرار رہے, تو اتنا مسئلہ میں دیکھ کے نہ گھبراؤں اور نہ مجھے گھسیٹنے کی ان کو ضرورت پڑے. اچھا, اس کا مجھے بعد میں پتہ چلا کہ ایک اور حل ہے, سلام کی ضرورت نہیں ہے, ایک اور حل بھی ہے, وہ میں آپ کی خدمت میں جلدی سے عرض کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد, صلی علی محمد وآل محمد. دو صورتیں سوچیں آپ, دو صورتیں. فرض کریں کہ بھائی آپ کو کسی نے 1000 گز کا ایک گھر تحفے میں دے دیا, مل گیا آپ کو. اچھا, اب آپ گئے اس گھر کو اپنے نام رجسٹر کرانے میں, صحیح ہے. مشکل یہ ہے کہ کوئی قانونی پرابلم ایسی آ گئی ہے کہ یہ آپ کے نام نہیں ہونا. اب آپ وہاں پہنچے ہیں, سب کچھ کلیئر ہے, گھر آپ کا ہے, آپ کو گفٹ کر دیا گیا ہے, لیکن مشکل ایک آ گئی ہے بیچ میں, وہ کیا, آپ کے نام ہونا نہیں ہے اس میں. اب جب آپ وہاں پہنچے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو آفس میں بندہ بیٹھا ہے وہ آپ کو جانتا ہے, اور وہ آپ سے کہتا ہے تم اس کرسی پہ بیٹھ جاؤ, باقی کام میرا ہے. صحیح, مزے آئے یا نہیں آئے؟ بہت مزے آئے. اچھا, اب پکچر تھوڑی سی چینج کرتے ہیں. جناب, گھر بھر کچھ نہیں ملا ہے, ایک جرم میں ایک ٹیم پکڑ میں آئی ہے، ایک جرم میں ایک ٹیم پکڑنے آئی ہے، جو ٹیم پکڑنے آئی ہے اس کو پتا ہے مجھے اس کو پکڑ کے لے کے جانا ہے اور اس کے ساتھ اچھا نہیں ہونے والا ہے، اچھا نہیں ہونے والا. جو آئی ہے ٹیم، اس میں ایک بندہ جاننے والا نکل آیا، جاننے والا نکل آیا. تو وہ یہ آ کر کہتا ہے کہ دیکھو مجھے پتا ہے تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہونے والا، جتنا میں سنبھال سکتا ہوں میں سنبھال لوں گا. کچھ سکون ملا یا نہیں ملا؟ کچھ سکون ملا. ایک کام کرنے، حضرت اسرائیل آپ کی پارٹی میں، اس سے آگے کی مسئلہ حل نہیں ہوگا. اگر آگے اچھا ہے تو وہ گھر ہے جو آپ کو گفٹ میں ملا ہے، رجسٹر کرنے والا آپ کا بندہ نکلا ہے. اگر آگے برا ہونے والا ہے تب بھی جو لے جانے والی پارٹی ہے اس میں آشنا نکل آیا ہے. صحیح. ایک کام ہے، ایک روایت ہے ہمارے پاس کافی میں، اور اس روایت میں کہا حضرت اسرائیل نے، حضرت اسرائیل سے نقل قول کہ نماز کے اوقات میں میں نمازیوں کو دیکھتا ہوں کہ وقت کو اہمیت دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں. کافی میں روایت ہے، اگر نماز کے اوقات میں میں سب لوگوں کو دیکھتا ہوں نماز کے وقت کو، نہیں کہا بے نمازی ہے یا نمازی ہے، نہیں، نماز کے وقت کو، نماز کے وقت کو اہمیت دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے. اگر یہ نماز کے وقت کو اہمیت دے تو جان لیتے وقت ایمان میں خود اسے سکھاؤں گا، جان لیتے وقت ایمان میں خود اسے سکھاؤں گا. مجھے دنیا میں کوئی ایک انسان بتا دیں جو موت پہ یقین کرتا ہو، حضرت اسرائیل پہ یقین کرتا ہو، اور مجھ سے یہ کہہ دے یہ روایت میرے لیے اہم نہیں ہے. اگر دنیا میں کوئی شخص موت پہ یقین کرتا ہے، حضرت اسرائیل کو جانتا ہے کہ وہ کیا ہیں، پھر مجھے بتائے اگر حضرت اسرائیل اس کی پارٹی میں آ جائیں اور وہ کہیں کہ میں اس کو ایمان سکھاؤں گا، اس کی اہمیت ہے یا نہیں؟ بھائی یہ مشکل ہی حل ہو گئی. اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اس روایت نے کہا تم نماز کے اوقات کی پابندی کرو. بس نماز کے اوقات کی پابندی کیا ہے؟ اول وقت پڑھو، اول وقت پڑھو، اور یہ زندگی کی عادت بنا لو. زندگی کی عادت بنا لو کہ مجھے نماز اول وقت پڑھنی ہے. اور کیوں پڑھنی ہے؟ باقی ساری چیزیں چھوڑ کر صرف یہ سوچو مجھے حضرت اسرائیل ایمان ناقص بھی ہوا تو سکھا دیں گے، میرا بھی ایمان ناقص ہوا نعوذ باللہ تعالی، نہیں بھی کما سکا ایمان سکھا دیں گے. ایمان سکھانے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان سکھانے کا مطلب یہ ہے کہ محشر تک اب کوئی مشکل نہیں ہے، محشر تک معاملہ آسان ہو گیا ہے. محشر تک آسان ہو گیا تو باقی تو شفاعت اہل بیت یقیناً میدان حشر میں ہے، تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. پھر تو دو جملوں کو جوڑ لیجئے، ایک شفاعت اہل بیت، انہوں نے کہا حشر تک آ جاؤ تم، البتہ برزخ میں تنہا نہیں چھوڑیں گے، قبر میں تنہا نہیں چھوڑیں گے، اہل بیت کا ساتھ چھوڑنے چھوڑانے والا نہیں ہے. یہ اہل بیت کا ساتھ بڑی پناہ ہے جو کبھی چھوڑتے ہیں چھوڑنے والے نہیں ہیں. لیکن اصل نقش کہاں پہ ظاہر ہوگا؟ اصل، معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، بہت معذرت، اصل جادو جو اس کا ہے وہ کہاں نظر آئے گا؟ وہ نظر آئے گا میدان حشر. اور ایمان کی طاقت سے آپ حشر تک پہنچ جائیں گے. تو دو کام زندگی میں انسان کر لے، نمبر ایک اہل بیت کو خفا نہ کرے. روایت میں دیکھیں کس سے خفا ہوتے ہیں، خفا نہ کرے. نمبر دو نماز کی پابندی کر لے، اوقات کی پابندی، وقت کے اوپر پڑھ لے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد و آل محمد وعجل فرجہ. پروردگار انشاءاللہ ہم سب کے لیے آخرت کے تمام مراحل کو آسان فرمائے. آمین. ہمارے تمام مرحومین کو اہل بیت کی خاص پناہ اور حمایت نصیب فرمائے، سید الشہداء کی خاص پناہ نصیب فرمائے۔ درود بھیجے محمد و آل محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ موت سے گزر جائیں تو پھر ایک مرحلہ ہے شب اول قبر، یقیناً یہ کوئی شب نہیں ہے، اور یقیناً یہ ڈیڑھ گز کی قبر بھی نہیں۔ یہ جو ہم لوگوں کے پاس سمبولک اسٹیٹمنٹس ہیں، ہم ان میں پھنس گئے ہیں، ہم انہیں سمجھ نہیں پائے تو ان میں پھنس گئے۔ تو ہم سمجھ رہے ہیں معاملہ شب کا ہے، تو آٹھ پانچ گھنٹے کا معاملہ ہے، نہیں شب اول قبر آٹھ پانچ گھنٹے کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ نہ قبر یہ ڈھائی گز دو گز کی زمین، ڈیڑھ گز کی یہ ہے، یہاں کیا ہوگا؟ تو مثال کے طور پر میں آپ کا وقت نہیں لوں، ساڑھے پانچ بجے میں سوچا تھا یہ ختم کر دوں گا انشاءاللہ۔ تو ایک شخص آیا امام معصوم کے پاس، اس نے کہا کہ مولا شب اول قبر سے بہت ڈر لگتا ہے، تو اب یہ جان والے مرحلے سے نکل گیا ہے، حضرت اسرائیل سے مثلا دوستی کر لی اس نے، اول وقت نماز پڑھ کے اپنا معاملہ کلیئر ہے، شب اول قبر سے بہت ڈر لگتا ہے۔ شب اول قبر بڑی ظاہر کہ سخت جگہ ہے، سب کو معلوم ہے۔ تو اس نے کہا کہ مولا مجھے شب اول قبر سے بہت ڈر لگتا ہے، میں کیا کروں؟ ابھی میرے نسخے کا تیسرا حصہ ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ تم زیارت عاشورہ پڑھ، زیارت عاشورہ پڑھو۔ تو اس نے کہا کہ مولا شب اول قبر میں زیارت عاشورہ سے کیا ہونا ہے؟ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، یہ ہے یوم الورود۔ اچھا ہم تو کہتے ہیں شب اول قبر ہے، یہ تو یوم الورود ہے، ہاں اس کا مطلب ہے معاملہ شب و روز کا نہیں ہے، ورود اصل ہے، وارد ہو رہا ہے۔ تو قبر کہاں گئی؟ قبر تو نیچے ہے، نہیں کوئی اور قبر ہے، بس یہ شب اور روز بھی نہیں ہے، یہ معاملہ صرف ورود کا ہے، یعنی اس دنیا میں انٹری، یہاں پہ کوئی معاملہ ہے، وہاں پہ سید الشہداء کام آ رہا ہے۔ محشر تک پہنچتے پہنچتے بہت کچھ ہے، محشر میں بہت کچھ ہے اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے، مشکل یہاں ہے، احتضار، اول قبر، برزخ، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ تو زیارت عاشورہ شب اول قبر کو نپٹا سکتی ہے۔ اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود۔ کسی نے فتویٰ موجود ہے آیت اللہ العظمیٰ سیستانی کی ویب سائٹ کے اوپر، کسی نے پوچھا کہ یہ دعا آخری سجدے میں پڑھ سکتے ہیں، نماز کے آخری سجدے میں؟ انہوں نے فتویٰ میں لکھا ہے ہاں پڑھ سکتے، دعا ہے اللہم ارزقنی۔ دیکھیں ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے یا محمد و یا علی، یہ سجدے میں نہیں کہہ سکتے، دعائے قنوت میں یا محمد و، یعنی اللہم اعظم البلاء، وہ دعا آپ قنوت میں نہیں پڑھ سکتے، اللہم کل ولی پڑھ سکتے ہیں، وہ پڑھ سکتے ہیں، دعا پڑھ سکتے ہیں، ندا کسی اور کو دیں وہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو آپ سجدے میں یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود، خطاب کس سے ہے؟ خدا سے، دعا مانگی یہ پڑھ سکتے ہیں۔ آیت اللہ نے کہا کہ نہیں، یہ انہوں نے فرمایا کہ ہاں یہ پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ گویا پورا پیکیج بنتا ہے کہ اہل بیت کو خفا مت کرو، نماز اول وقت پڑھو، سید الشہداء سے زیارت عاشورہ کے ذریعے سے توسل کرو۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی کا یہ پیٹرن بنا لے میں نے یہ کرنا ہے، اب جو پہلا پوائنٹ تھا وہ خود بہت لمبی ایک تفسیر ہے کہ اہل بیت کو خفا نہیں کرنا ہے، خفا نہیں کرنا، یہ کام آسان، اتنا آسان نہیں ہے لیکن بہرحال اتنا مشکل بھی نہیں ہے۔ ہماری ساری امیدیں ان کی عطا پر ہیں، ہمارے پاس اپنا کچھ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے۔ اور مجھے نہیں پتا کوئی ایسا شخص جو یہ کہے کہ نہیں میرے اعمال میں اتنی طاقت ہے، یا تو بیوقوف ہے، نادان ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے، ورنہ کوئی نہیں کہہ سکتا یہ نہیں ہمارے اعمال میں طاقت نہیں ہے۔ ہمارے پاس صرف ایک امید ہے، یا امید خدا سے، ارحم الراس و مالہ الرجاء، اس کے سوا کچھ نہیں، اور خاندان عصمت و طہارت سے امید ہے، اور ظاہر ہے کہ ہماری امید بی بی ام الائمہ سے، سلام اللہ علیہ، وسیع ترین شفاعت۔ وسیع ترین شفاعت. بی بی کی شہادت کے ایام میں کون سا لمحہ ہے بی بی کی شہادت کا جس پہ اہل بیت نے گریا نہ کیا؟ عظمت ہے. امام معصوم سے روایت ہے, فرمایا ہم حجت ہیں انسانوں پر اور بی بی سیدہ کی ذات ہم پر حجت ہے. اللہ امام پنجم اور ششم پر حجت اللہ کی طرف سے بی بی کی ذات. اللہ اکبر, کیا مقام, کیا منزلت ہے. یعنی انسان واقعات اہل بیت اطہار علیہ السلام کو جب سنتا ہے, پڑھتا ہے اور اس میں بی بی سیدہ کے مصائب پہ پہنچتا ہے تو دل سے جو ایک آہ نکلتی ہے وہ یہ کہ نبی کی صاحبزادی اور تماچا. اللہ نبی کی صاحبزادی اور دروازے پہ آ گئے. یوں لگا جیسے بی بی کے تمام مصائب میں ان کی اولاد کے مصائب آ گئے. چند جملے بس میں آپ کی خدمت میں اگر مصائب کی عرض کروں تو مجھے لگا جیسے دروازے پہ آگ جلنا شام غریبہ میں خیمے جل رہے ہیں. یوں لگا جیسے بی بی کا وجود در و دیوار میں پسا گویا سید الشہداء کا لاشا پامال ہو گیا. بی بی کے رخسار پہ کسی نے تماچا مارا, یوں لگا جیسے بی بی سکینہ کو تماچے لگ رہے. اور جب بی بی اپنے تمام تر غم کے باوجود, تمام تر کمزوری کے باوجود جو اس موقع پر تاری تھی, مولا امیر المومنین کی حمایت کے لیے اپنے ہاتھ کو مولا کے دامن تک پہنچاتی ہیں تو اس لعین کے تازیانے گویا بی بی زینب کبریٰ. عجیب لمحہ ہے. ہمارے پاس مولا پانچویں امام کی ایک روایت ہے, ہمارے پاس مصائب میں موجود ہے. آپ نے یقیناً سنا ہے کہ مولا کے گلے میں رسی بند کر جب گھسیٹا گیا تو سیدہ دروازے تک تشریف لائیں اور کہا کہ اب میں تمہیں بد دعا کروں گی. مولا پانچویں امام کی روایت ہے جو مجھے یاد آتا ہے, یہ بھی کافی کے اندر ہے کہ فرمایا کہ اگر سیدہ بد دعا دے دیتی روئے زمین پر کوئی نہ بچ رہا تھا. امیر المومنین نے گویا فریاد کی کہ اے بنت رسول اللہ رحم, اے بنت رسول اللہ. اور مولا امیر المومنین کے اوپر جو لمحہ گزرا, عزیز, اگر بس آخری روایت عرض کروں, ہم ان مصائب کے اندر نہیں جانتے کس کے مصائب بیان کریں. بی بی سیدہ کے مصائب بیان کریں, بی بی زینب ام کلثوم کے بچیوں کے مصائب بیان کریں, یا مولا امیر المومنین کے جو سالوں کے گزرنے کے بعد کبھی جب پوچھا گیا زندگی میں سخت وقت کون سا گزرا تو مولا نے فرمایا کوئی تمہاری زوجہ کو مارے اور تم کچھ نہ کر سکتے. الا لعنة الله على القوم الظالمين, لعن الله قاتليك يا سيدا, لعن الله ظالميك يا سيدا, لعن الله منكر حقك يا سيدا. سلام الله عليه. پروردگار اس قلیل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خداوندہ ذکر اہل بیت کے صدقے میں خدایا ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار, ہمیں اور ہمارے مرحومین کو اہل بیت کی شفاعت نصیب فرما, ان کی جوار رحمت نصیب فرما, ان کی نورانیت سے ہماری قبور کو منور فرما. اے پاک پروردگار, ان کے سائے میں ان کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے کی سعادت نصیب فرما, پاکیزہ زندگی اور پاکیزہ موت نصیب فرما. خدایا امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما, ان کی نصرت اور اس راہ میں شہادت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. بجاہ نبیک وعترته الطاہرین. ایک سورہ فاتحہ, تین مرتبہ سورہ اخلاص تمام مرحومین کے لیے, بالاخص مرحوم مورد نظر. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین,
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم خير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وآل محمد وقت کے امام کے حضور ان کی جد ماجدہ کی شہادت کی تسلیت پیش کرنے کے لیے درود بھیجیں محمد وآل محمد